محمد آل محمد عجل فر. پروردگار عالم نے بت پرستی کو منع کیا, شدت کے ساتھ منع کیا. مثلا اہل کتاب کو ایکسیپٹ کیا, اہل کتاب مثال کے طور پر اللہ کے نبی کو نہیں مان رہے تھے, لیکن اہل کتاب کی سینکٹیٹی کو, ان کے تقدس کو پھر بھی خدا نے ایکسیپٹ کیا. مثال کے طور پر ان کی عبادت گاہوں کا احترام کیا, ان کو توڑنے کا حکم نہیں دیا, بتوں کو نہیں محفوظ کیا, بتوں کی مخالفت کی, شدت کے ساتھ مخالفت کی. اچھا اب مثال کے طور پر مس کنسیپشن کی وجہ سے کوئی یہ کہے کہ بھائی ہم فلاں عبادت گاہ میں گئے, وہاں پر بھی مجسمے رکھے تھے, تو ان مجسموں میں اور اس بت پر قدے میں ان میں کیا فرق ہے؟ یہاں پہ بھی تو مجسمے ہیں. اور آپ جا کے دیکھ لیجئے پوری دنیا کے, یہ جو میں نام نہیں لینے چاہ رہا ہوں, عبادت گاہیں بنی ہوئی ہیں, ان میں مجسمے لٹکے ہوئے ہیں, جگہ جگہ مجسمے لگے ہوئے ہیں. تو کوئی ممکن ہے کہے کہ بھائی یہ بھی تو بت قدے ہوئے, ان میں بھی تو مجسمے لٹکے ہوئے, تو خدا نے ان کو بت قدہ نہیں کہا, ان کی سینکٹیٹی کو قبول کیا. اور قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب زمین میں فساد برپا ہوتا ہے تو اشارتاً فرماتا ہے اس وقت ہوتا ہے جب ساری عبادت گاہیں تباہ ہو جاتی ہیں, ان میں کنیساؤں کا تذکرہ بھی کرتا ہے. عبادت گاہیں تباہ ہو جائیں تو فساد کی نشانی ہے خدا نے متعال کے نزدیک. تو ان کو ایکسیپٹ کیا, کیوں ایکسیپٹ کیا؟ کہا نہیں, بت پرستی اس کی مخالفت ہوگی. اب بت پرستی سے خدا کیوں لڑ رہا ہوتا ہے؟ اگر دین بیچ میں ہے تو خدا اسے ایکسیپٹ کر لیتا ہے, لیکن اگر محض بت پرستی ہو, کوئی دین پیچھے نہ ہو سوائے بتوں کے, خدا نے متعال اسے قبول نہیں کرتا. کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ شاید یہ ہے کہ خدا نے متعال جانتا ہے کہ اگر دین بیچ میں ہے تو خدا ہے, اور اس خدا کی کوئی کتاب بھی ہے, اس خدا کا کوئی نبی بھی ہے. بت پرستی کے اندر کوئی کتاب نہیں ہے, کوئی نبی نہیں ہے. اچھا جب کتاب بھی نہیں ہے اور نبی بھی نہیں ہے, تو یہ جو بت کو خدا مانتا ہے, یہ اپنے بت یا خدا کے ساتھ کمیونیکیٹ کیسے کرتا ہے, اس سے کمانڈ کیسے لیتا ہے؟ آپ تصور فرما رہے ہیں, اگر دین ہوتا ہے تو دین میں ایک نبی ہوتا ہے جو حکم دیتا ہے. تو مثال کے طور پر چاہے اللہ کے نبی کو انہوں نے آخری نبی نہیں مانا, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا ہوا ہے, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلمات کو ریگارڈز دیتے ہیں. مثلا جو یہودی آبادیاں ہیں, انہوں نے اللہ کے نبی کو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانا, حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں مانا اور اللہ کے نبی کو بھی نہیں مانا, دونوں کو نہیں مانا نبی کے طور پر, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ریگارڈز دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی کتاب بھی ہے, عیسائیوں کے پاس بھی کتاب ہے, یہودیوں کے پاس بھی کتاب ہے, ثابت ہو جائے یہ کتاب خدا نہیں ہے, کوئی اور ہے, یا اس کے اندر انحراف تحریف ہے, یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے, لیکن کتاب ہے, نبی ہے. خدا نے ان کا مقابلہ نہیں کیا, بت پرستی کا مقابلہ کیا. کیوں؟ نہ کتاب ہے نہ نبی ہے, تو خدا کا حکم آتا کیسے ہے پھر؟ اب تصور فرمائے, خدا کا حکم آنے کے لیے اوپن فیلڈ ہے اس بندے کے لیے جو بت کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے, جو حکم دینا چاہے دے دے. اگر ایک شخص مکے کے اندر بت کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہے اور بت کا نگہبان ابو جہل ہے, بت حکم دے گا کیا؟ نہیں. کون حکم دے گا؟ ابو جہل حکم دے گا. کوئی لمٹ ہے کہ کیا حکم دے گا؟ کوئی لمٹ نہیں ہے, اس کے لیے اوپن ہے کہ جو حکم دینا چاہے بت کے نام پہ دے دے, اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے کہ بھائی ہمیں اگر بت کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو تجھے کیسے بت کی بات سمجھ میں آ رہی ہے, یہ بھی کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ بت کے نام پہ حکم دے گا. اچھا اب جب یہ بت کے نام پہ انڈیپینڈنٹلی حکم دے گا تو کرے گا کیا؟ یہ کرے گا کہ تمام انسانوں کو بت کے نام پر اپنا غلام بنائے گا, یہ غلامی کروائے گا. اور یہ کہ بندہ کسی بندے کا غلام ہو, یہ خدا کو پسند نہیں ہے. خدا کہتا ہے ہم نے انسانوں کو آزاد خلق کیا, تم کو آزاد خلق کیا ہے, آزاد زندگی گزارو, غلامی ایک دوسرے کی غلامی کو پسند مت نہیں کرتا وہ, تو ہمیں آزاد زندگی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے. اس خاطر وہ بت پرستی کو قطعاً پسند نہیں کرتا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و عجل فرج. اب ایک قدم آگے بڑھتے ہیں, آیا بت پرستی کا کوئی پیٹرن چینج ہوا ہے آج کے دور میں؟ مثلاً اس وقت کے دور میں وہ بت پرستی جو اس زمانے میں تھی اب نظر نہیں آ رہی. تو میں ایک اور لفظ استعمال کروں گا جو ایک اور اسکالر نے استعمال کیا تھا کسی موقع پر بہت پرانا, وہ یہ کہ کیا 20ویں صدی کی کوئی اور جاہلیت ہے یہاں پر؟ ایک تو وہ جاہلیت تھی جو اللہ کے نبی کے زمانے میں تھی, ختم ہو گئی تھی. اب 20ویں, اب تو ہم 21ویں صدی کے اندر,
آیا 21ویں صدی کی کوئی اور جاہلیت آ گئی ہے کیا؟ ہمیں خطرہ ہے کہ ہاں آ گئی ہے. اب ایک اور جاہلیت آ گئی ہے. اس جاہلیت نے کیا کیا ہے؟ اس جاہلیت نے بھی اصولاً وہی کیا ہے جو 1400 سال پہلے کی بت پرستی نے کیا تھا. کیا کیا؟ وہاں انہوں نے بت کو رکھا تھا خدا کی جگہ پہ, خدا کو اٹھایا, خدا کی جگہ پہ بت رکھ دیا کہ یہ خاموش رہے گا, اس کے نام پر جو حکم دینا ہے دیتے چلے جاؤ. مجھے خطرہ ہے, اور پچھلوں کو اسٹڈی کرنے کی وجہ سے اور ان کے بتائے ہوئے کی وجہ سے یہ خطرہ اور اسٹینڈ پاتا چلا جاتا ہے, یہ کہ آج کے دور میں ایک نیا بت آیا ہوا ہے. وہ بت کیا ہے؟ اس بت کا نام ہے سوسائٹی. خدا کو ریپلیس کر دیا ہے, سوسائٹی کو اس کی جگہ پہ رکھ دیا ہے. جو حکم خدا کی طرح دلوانا ہو سوسائٹی کے چینل سے دے دیتے ہیں, اور سب کے اوپر جس طرح خدا کی پیروی واجب ہے اس طرح سوسائٹی کے پاس ہوئے رولز کی پیروی واجب ہے. نہیں ہوا تو جیسے دنیا آخرت میں کوئی جہنم میں جاتا ہے تو وہ دنیا میں جہنم میں چلا جائے گا اگر اس نے سوسائٹی کے پاس کیے ہوئے قانون کی پیروی نہیں کی. اچھا کوئی پوچھنے والا ہے کہ بھائی تم کو اتنی اتھارٹی کہاں سے مل گئی؟ اس کے لیے بہت سارے ٹائٹلز جمع ہوئے ہوئے. تو جو بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے اس وقت وہ یہ کہ ہم ایک اور دور کی جاہلیت کے اندر مبتلا ہوگا, ایک اور دور کی بت پرستی کے اندر مبتلا ہوئے, صرف کلر چینج ہوا ہمارے پاس. اور ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ آیا یہ جو بت پرستی ہوگی یہ ہمیں کہاں پہ لے کے چلی جائے گی. مفادات انہی کے پورے ہوں گے جو طاقت میں ہوں گے. اور جو میں ابھی تک سمجھ پا رہا ہوں, ابھی اس کو آپ کلیم کی حد میں لے لیجئے, وہ یہ ہے کہ مجھے کبھی نہیں لگتا کہ دنیا کے اندر جب نمائندگی کے نام پر نمائندے منتخب ہوتے ہیں تو یہ واقعا لوگوں کے نمائندے ہوتے ہیں جو منتخب ہوتے ہیں. کبھی بالکل ڈائریکٹلی غلط ہو رہا ہوتا ہے, کبھی انڈائریکٹلی کسی چینل کو استعمال کر کے کسی اور پارٹی کے مفادات پر پھر کچھ لوگ آ رہے ہوتے ہیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ کام نمائندگی کی حد میں بھی حتیٰ صحیح نمائندگی کی صورت میں انجام پاتا ہو. البتہ ظاہر ہے کہ یہ ایک ڈسکشن ہے جو کہہ سکتے ہیں کسی حد تک پولیٹیکل ڈسکشن ہے, وہ یہ کہ واقعاً یہ چیپٹر کس طریقے سے دنیا میں انجام پا رہا ہے. لیکن جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہم ایک اور طرح کی غلامی میں کہیں مبتلا ہو رہے ہیں, اور اس غلامی کے نتیجے میں صرف جو مصیبت آ رہی ہے وہ ہم اپنی زندگی کی آزادی سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں اس آزادی کے اوپر اور انسان کی ضرورتوں کے دوسرے پہلو یعنی روحانیت کے اوپر چند جملات اور عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد و عجل پر. انسانوں کے بنائے ہوئے نظام کی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہوتی ہے کہ یہ کبھی بھی انسان کی حقیقت کو مطلق نہیں سمجھ پاتا, جامعیت کے ساتھ نہیں سمجھ پاتا. جتنا سمجھ پاتا ہے اتنا اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اگر سنسیئر بھی ہو. سنسیئر نہیں ہوا تو صرف اپنے مفادات کے پیچھے جائے گا, دوسرے کی اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا. اگر ہم یہ سوچیں کہ آج کے دور کے جو نظام ہیں یہ مفاد پرست نہیں ہیں, مخلص ہیں, اور مخلص ہوتے ہوئے مشکل کو حل کرنا چاہتے ہیں جس میں بہت سارے کوسچنز ہیں, حتیٰ اگر سوچیں کہ مخلص ہیں, اب بھی ایک مشکل ہے. کہ انہوں نے انسان کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے, انسان کی زندگی کے سارے پہلوؤں کو پہچان لیا ہے. اگر نہیں پہچانا ہے تو پورے خلوص سے بھی نظام بنائیں گے تو ادھورے انسان بنائیں گے, اچھا یہ جو ادھورے انسان ہوں گے یہ اپنی کمی کو پورا نہیں کر پائیں گے. جب کمی کو پورا نہیں کر پائیں گے اس کا مطلب ہے نظام میں نقص ایجاد کریں گے, اور اس نقص کو آپ دنیا کے مختلف حصوں پر بنتا ہوا دیکھیں گے. مثال کے طور پر یہ انسان کی معنویت کو ایڈریس نہیں کرنا چاہ رہے. کیوں؟ پہلی بنیاد یہ رکھی ہم خدا کو نہیں مانیں گے. آپ کہیں گے نہیں یہ جبکہ سیکولرزم کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. سیکولرزم کے اندر کیا ہونا چاہیے تھا؟ کہ ہم اس مسئلے کو نہیں چھیڑیں گے کہ خدا ہے یا نہیں ہے. اگر ٹرو سیکولرزم ہوتا تو اس سیکولرزم کے اندر یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم اس مسئلے کو نہیں چھیڑیں گے کہ خدا ہے یا خدا نہیں ہے. لیکن انہوں نے سیکولرزم کے نام پہ کیا کیا ہے؟ ہم خدا کو نہیں مانیں گے. اور وہ کس طریقے سے؟ ابھی کچھ وقت پہلے امریکہ کے اندر سپریم کورٹ تک کیس گیا, اور کیس کی نوعیت یہ تھی کہ آیا انٹیلیجنٹ پلان کو, کہ اس یونیورس کی کریشن میں کسی انٹیلیجنٹ بینگ نے پلاننگ کی ہے جو خدا کی طرف ایک ریفرنس ہے. امریکہ کے اندر اس بات پہ کیس گیا کہ آیا انٹیلیجنٹ پلان کو ایک آپشن کے طور پر اسکول میں کوئی پڑھا سکتا ہے کیا؟ آپ سمجھ رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ خدا ہے یا خدا نہیں ہے، نہیں یہ بات نہیں ہو رہی. یہ نہیں کہہ رہے کہ خدا آپشن میں ہے یا نہیں ہے، نہیں یہ بات نہیں ہو رہی. انٹیلیجنٹ پلان یونیورس کا ہے یا نہیں ہے یہ بھی کنفرم ورڈکٹ نہیں دے رہے ہیں، حکم نہیں دے رہے ہیں، آپشن کے طور پہ پڑھانا چاہ رہے ہیں صرف. سپریم کورٹ نے رولنگ دی کہ نہیں آپشن کے طور پر بھی نہیں پڑھا سکتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ آپشن کے طور پر بھی خدا جیسے کسی نظریے کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ سیکولرزم ہے. سیکولرزم کے اندر آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ کوئی مانے یا نہ مانے ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے، اسٹیٹ اس ایشو کے اندر دخالت نہیں دے گی. اور آپ سپریم کورٹ میں ورڈک ایشو کر رہے ہیں کہ خدا خدا نہیں، انٹیلیجنٹ پلان کو آپشن کے طور پر بھی کوئی نہیں پڑھا سکتا. اس کا مطلب ہے آپ ڈیلیبریٹلی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خدا کا یا خدا جیسے کسی تھیوری کا نام بھی نہیں سننا ہے، نام بھی نہیں سننا ہے. اچھا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ مادی اعتبار سے بالکل ایسا ہی ہے جیسے میڈیکل سائنس کے سارے ڈاکٹرز جمع ہوں اور وہ کہیں کہ آج سے لنگز کی ڈیزیز پر کوئی کام نہیں کیا جائے گا. صحیح ہے، لنگز کو اسٹڈی نہیں کیا جائے گا، لنگز کی ڈیزیز پہ کام نہیں کیا جائے گا، آپشن کے طور پر بھی کوئی لنگز کو اسٹڈی نہ کرے تو کینسر کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی. اس سے لنگز کے کینسر ختم ہو جائیں گے سارے. اب کسی کے پھیپھڑوں میں کوئی خرابی نہیں آئے گی کیا؟ نہیں. آپ کہہ رہے ہو نہیں کرو گے، اگر ریالٹی میں ہوا تو کیا ہوگا؟ طے کر لیا ہم سوسائٹی میں خدا کو نہیں آنے دیں گے، نعوذ باللہ تعالی. ٹھیک ہے، آپ نے نہیں آنے دیا. یہ جو انسانوں کے اندر وجود میں خدا کی طلب ہے، اس کا کیا ہوگا؟ سولوشن نکالا انہوں نے، کہا ٹھیک ہے، یہ جو ماسٹر پلانرز ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ ہے. یہ مت سوچے گا کہ ان کو نہیں پتا. کیوں؟ یہ جو بہت بڑا ماسٹر پلانر ہے وہ شیطان کے سوا کوئی نہیں ہے پھر یہاں پہ. اور اس ماسٹر پلانر کو اچھی طرح پتا ہے کہ خدا ہے، خود اللہ کو رب کہتا ہے اور بندوں کو اس رب سے دور پھینکتا ہے. ورنہ قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ جب شیطان ایڈریس کرتا ہے خدا کو تو کہتا ہے رب، یعنی ہے، میں قبول کرتا ہوں کہ ہے، لیکن بندوں کو دور پھینک رہا ہے. تو جو ماسٹر پلانر ہے اس کو پتا ہے کہ خدا ہے. اچھا اب اس کو پتا ہے کہ خدا ہے، اس نے نیچے والی جو کلاس تھی اس سے کہا تم پلاننگ کرو کہ خدا کا نام نہیں آئے گا، خدا کا نام نہیں آئے گا. یہ جو بندوں کے اندر خدا کی ڈیمانڈ ہے یہ کہاں سے پوری ہوگی؟ اس کا بھی سولوشن نکالا. اس نے کہا ہم اس کو میوزک سے پورا کریں گے، آرٹس سے پورا کریں گے، اس کو ہم لوگوں کے ایموشنز کو میوزک، آرٹس اور ایسی چیزوں سے پورا کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ جس آدمی کو اپنی باڈی کے اندر کھانے کی ضرورت ہے، کھانے کی مووی دکھا کے اس کا پیٹ بھر سکتے ہو کیا؟ مووی پیٹ نہیں بھرتی ہے. 6 گھنٹے 8 گھنٹے ممکن ہے بھوکا ہو کے دیکھتا رہے گا کھانے کو، ایک وقت چیخ کر کہے گا مجھے کھانا چاہیے، یہ میرا پیٹ نہیں بھر رہی ہے. 70 more than 70 years رشین فیڈریشن نے اللہ کے نام سے جنگ کی ہے، تمام عبادت گاہوں کو بند کیا ہے، تالے لگائے، کھولنے کی اجازت نہیں ہے، بہت سو کو مسمار کر دیا، ڈیمالج کر دیا. کیا نام خدا ختم ہوا ہے؟ نہیں. اب ہم 21ویں صدی کی جاہلیت میں اس بات کو سوسائٹی کے نام پر پھر لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. پچھلی صدی میں سوویت یونین نے کمیونزم کے نام پر یہ کام کیا تھا، 21ویں صدی کے اندر پھر خدا کا مقابلہ اب ہم کس نام پہ کر رہے ہیں؟ سوسائٹی کے نام پہ کر رہے ہیں. اور یہ سوسائٹی کو پاور کس نے دیے؟ کہہ رہے ہیں ووٹنگ پروسیس نے اس کو یہ پاور دیے کہ جو کرنا چاہے کر سکتی ہے. اب آگے کیا ہونے والا ہے؟ کیا انسانوں کی ضرورت ختم ہو جائے گی؟ نہیں، ضرورت باقی رہے گی. اچھا اگر ضرورت آپ نے پوری نہیں کی تو نیکسٹ فیز میں کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے ایک اسپریچول ڈس آرڈر لوگوں کے اندر کریٹ ہوگا. اسپریچول ڈس آرڈر کریٹ ہوگا تو کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے یہ لوگ الٹیمیٹلی جنگوں کی طرف جائیں گے. جب ہیومن سوسائٹی کا کیوس سنبھالے نہیں سنبھلتا تو اس کے ماسٹر پلانر کیا کرتے ہیں؟ جنگ کرتے ہیں. اگر آپ فرشتوں کے اس پہلی شکایت کو دیکھیں جو فرشتوں نے انسان کے بارے میں کیے، وہ کیا ہے؟ یہ زمین پہ فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا. زمین پہ فساد برپا کرے گا اور یہ خون بہائے گا. یہ فرشتوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا تھا ہیومن نیچر کے اندر اس کے میٹیریل آسپیکٹ کو دیکھتے ہوئے کہ ان میں سے کچھ لوگ چونکہ میٹیریل آسپیکٹ ان کے اندر ہے یہ گمراہی پہ جائیں گے، گمراہی پہ جائیں گے تو اپنی مادہ پرستی کے اندر خدا کا انکار کریں گے، جب خدا کا انکار کریں گے تو اسپرچوئل کیوس کریٹ کریں گے اور اس کیوس کو سنبھالنے کے لیے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے، یہ اس کام کو کریں گے۔ اب آپ کے سامنے ایک مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد وعجل فرج، انتہائی سویلائز معاشرے کے انتہائی ایجوکیٹڈ اور ویل ٹرینڈ لوگ ڈاکومنٹڈ وہ انہیومینٹیز کر رہے ہیں جن کو دیکھ کر انسان کا سر جھک رہا ہے۔ انتہائی سویلائزڈ سوسائٹیز کے بہت زیادہ ٹرینڈ لوگ وہ انہیومینٹیز کر رہے ہیں ڈاکومنٹڈ، جو کورٹس کے اندر ثابت ہو گئی ہیں، جس کو دیکھ کر انسان کا سر جھکا ہوا ہے۔ کیا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ سوسائٹی میں آرڈر ہے، یا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ سوسائٹی میں ڈس آرڈر ہے؟ یہ سوشل ڈس آرڈر کی نشانی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ظاہری آرڈر کے پیچھے ایک بہت بڑا ڈس آرڈر چھپا ہوا ہے۔ اچھا، اب یہ ڈس آرڈر کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ جب اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرے اوپر کور نہیں ہے، جب اس کو یہ احساس ہوتا ہے میرے پاس کور نہیں ہے، مجھے کوئی کور کرنے والا نہیں ہے، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو یہ اپنے ڈس آرڈر کو کھول دیتا ہے۔ ان الانسان لیدغا ارآہ استغنا، انسان یقیناً یقیناً طغیان کرے گا، بغاوت کرے گا جب بھی اپنے آپ کو بے نیاز پائے گا، جیسے ہی دیکھے گا کہ وہ جو سوسائٹی کا کور تھا جو گاڈ کی ریپلیسمنٹ میں آیا ہوا ہے، جیسے ہی دیکھے گا وہ نہیں ہے تو پھر جو دنیا بھر کی اٹراسٹیز ہیں وہ کر ڈالے گا۔ یہ اس اسپرچل ڈس آرڈر کا نتیجہ ہے۔ اچھا، اب سوال یہ، تو میں نے آپ کی خدمت میں ساری تھیوریٹیکل باتیں کر لیں، ہمارے اندر وہ جو اسپرچل کمی ہے اس کو ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ خدا نمتال نے ہمیں عبادات کا نظام دیا، عبادات کا ایک نظام دیا، کہا اس عبادات کے نظام کو لے کر چلو، تمہارے اندر کوئی ڈس آرڈر نہیں ہے، اور ان عبادات کی سپورٹ کے لیے خدا متعال نے اخلاق کا نظام دیا ہوا ہے کہ یہ جو عبادات ہوں گی یہ اس وقت اثر دکھائیں گی جب یہ اخلاقی نظام تمہارے اندر نافذ ہوگا۔ اور یہ وہ چیز ہے جو میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، سوائے اس کے کہ آپ اور میں اپنی زندگی میں پریکٹس میں لے کر آئیں، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یعنی جس طرح وہ کھانے کی تصویر دیکھ کر پیٹ نہیں بھرتا ہے، مانویت کی باتیں سن کر روح کو تسکین نہیں ہوگا، روح کو اس کے راستے پہ چلنا ہوگا، تب روح کو اصلی تسکین ہوگا، ورنہ یہ روح اسی مشکل کے اندر مبتلا رہے گی۔ اور الحمدللہ رب العالمین، مولا سید الشہداء کے احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں یہ موقع نصیب ہو رہا ہے کہ ان کے خاندان کے ذریعے سے ہم ان اخلاقیات سے آشنائی حاصل کر رہے ہیں، جان پہچان حاصل کر رہے ہیں۔ آپ تصور فرمائیے، ہمارے پاس 250 سال کی اعلیٰ ترین اخلاق کی سنتیں سیرتیں موجود ہیں۔ ایک لمحے کو سوچیں، اگر یہ 250 سال کی سیرت ہمارے پاس نہ ہوتی تو کس کے پیچھے چل رہے ہوتے؟ خدا نہ کرے، نعوذ باللہ، اگر نہ ہوتا یہ امامت کا سلسلہ ہمارے سامنے، یا نعوذ باللہ تعالی، ہم اس سے محروم ہو گئے ہوتے، آج نہیں معلوم عمر سعد کو اپنا بڑا سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے، نعوذ باللہ تعالی، اور بہت سارے عمر سعد جیسوں کو اپنا بڑا سمجھے بیٹھے ہوئے، یہ اس مصیبت میں کیوں پھنسے ہیں؟ ان شکرتم لازیدنکم ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید، اگر شکر نعمت بجا لاؤ گے تو ہم نعمت میں یقیناً اضافہ کریں گے، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو پھر عذاب شدید ہے۔ اور عذاب شدید کیا ہوا؟ وہ یہ کہ اخلاقیات کے نام پر ان کے پیچھے چل گئے جن کو اخلاق کی روح کا بھی علم نہیں ہے، نام کا بھی علم نہیں ہے ان کو۔ اور اس کے بعد پھر یہ مصیبت تھی جو ہمارے سامنے آئی، وہ کیا مصیبت جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ یہ کہ جو وحشیانہ ترین درندگی ہو سکتی تھی، جو انسان ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کرے گا، وہ خدا کے نام پر یہ انسان کر دیتا ہے۔ خوارج کی داستان آپ کے سامنے، اور جدید دور کے خوارج جو کچھ کر رہے ہیں مختلف علاقوں کے اندر، وہ بھی آپ کے سامنے۔ اور یہ وہ پکچر ہے، کوئی انسان دیکھے تو تعجب کرے، کیا یہ مسلمان نہیں ہے؟ ہم مسلمان ہیں، نام کے اسلام ماننے والے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، تو پھر یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں تو انسان نہیں کرنا چاہیے دوسرے انسان کے ساتھ، جانور کے ساتھ نہیں کرتا ہے، کیوں یہ کر رہے ہیں اس طرح سے؟ میں نے بھی خدمت میں عرض کیا، چونکہ محور خراب کیا، اخلاق کا جو اسکیل تھا وہ خراب کیا، اس کو خراب کرنے کے بعد اب اس کے بعد کوئی راستہ نہیں رہے گا کہ یہ اس طرف گامزن ہوں گے۔ اور ایک بات کی طرف ہم اور توجہ کر لیں، وہ یہ کہ ایزان محترم، خدا نے کسی قوم کے ساتھ دائمی فضیلت کا وعدہ نہیں کیا ہوا۔ اگر ہم فضیلتوں کے راستے پہ نہیں چلیں گے، تصور نہیں کیجیے گا خدا نے ہم سے کوئی دائمی وعدہ کیا ہوا، یعنی پرماننٹ اس کا ہمارے ساتھ ایگریمنٹ ہے کہ ہم کریں یا نہ کریں فضیلت ہمیں ملے گی، نہیں ایسا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے۔ خدا بنی اسرائیل کو ایک موقع اوپر فرماتا ہے فضلنا، ہم نے ان کو فضیلت دی، اور اس کے بعد ایک موقع پہ فرماتا ہے ضربت علیہم الذلت والمسکنۃ، تو ان کے اوپر ذلت اور حقارت لکھ دی ہم نے، کیوں کہا فضیلتوں پہ عمل نہیں کیا۔ اب ہم لوگ بہت اچھی دنیا میں، ایک اعتبار سے وہ حقائق جو 1400 سال سے کتابوں کے اندر تھے اب وہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں، لیکن ایک سختی کے ساتھ ہے، اب دنیا کیمپس میں تقسیم بھی ہو رہی ہے۔ اگر آپ نے فوراً اپنے آپ کو اچھے کیمپ میں اکوموڈیٹ نہیں کیا، نہیں معلوم آپ کا کیمپ کون سا ہے۔ پھر مجھے جو مسلسل احساس ہو رہا ہے، ابھی کوئی بھی پاکستان جاتا ہے وہ ایسی باتیں کرتا ہے، کہتے ہیں ہم نے لوگوں کو اتنا بری حالت میں دیکھا ہے، ان کا دین اتنا بگڑ رہا ہے، ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ان کے ساتھ وہ ہو رہا ہے۔ اچھا، میں ان کو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ تم جن لوگوں سے ملے ہو ان کے مقابلے میں اچھائی کی بھی میں مثالیں دے سکتا ہوں جو اسی پاکستان کے معاشرے کے اندر ہے۔ تو پاکستان کے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے، لوگ اچھے ہو رہے ہیں یا برے ہو رہے ہیں؟ جواب یہ، لوگ اچھے بھی ہو رہے ہیں، جو اچھے ہو رہے ہیں وہ اچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جو برے ہو رہے ہیں وہ برائی کے اندر آگے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں پولرائزیشن۔ سوسائٹی دو پولز میں تقسیم ہو رہی ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ عمل صرف پاکستان جیسے میں نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر ایسے ہی ہوگا کہ یہ پولرائزیشن ہو جائے گی اور دو کیمپس بن جائیں گے، اور جتنا یہ بنتا چلا جا رہا ہے مجھے اور یقین ہوتا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے امام کا ظہور نزدیک آ رہا ہے۔ ان کے ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایزان محترم، بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ایک دلیل بنتی ہے کہ نفس پہ محنت ہونی چاہیے، نفس پہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی رہنمائی میں ہمیں بیان کیا گیا ہے اس کے اوپر کام ہونا چاہیے۔ اور یہ مت سوچے گا ایک اور وقت ملے گا تب آپ نے کرنا ہے، نہیں یہ نہیں ہوگا۔ مثلا میں اپنے آپ کو سوچتا ہوں، میں 17.5 سال کی عمر میں قم میں گیا، اور میں مثلا سوچ رہا تھا کہ یہ جو قم میں جانا ہے یہ وہ وقت تھا جس میں اپنے نفس کے اوپر محنت کرنی تھی، وہ تو ٹوٹل 12 سال تھا، اس کے بعد جو زندگی اس میں کیا کرنا ہے مجھے؟ مثلا آپ اپنی زندگی میں یہاں تک آ گئے نا، اپنے پروفیشنل کیریئر میں، یا آپ جوان ہیں یا ادھیڑ عمر میں، جہاں کہیں بھی آپ یہاں تک آئیں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں سب نے 12 سال قم جانا ہے؟ کس نے جانا ہے؟ کتنے لوگوں نے جانا ہے؟ تو نفس کے اوپر محنت صرف ان لوگوں نے کرنی ہے جنہوں نے قم اور نجف جانا ہے۔ اچھا، باقی لوگوں نے کیا کرنا ہے پھر؟ باقی لوگوں نے بھی کرنا ہے، جو جہاں ہے وہیں رہتے ہوئے کرنا ہے۔ یہ قم و نجف کا معاملہ نہیں ہے، یہ اہل بیت کی تعلیمات کا معاملہ ہے، جو جہاں ہے اس کے اوپر ہے یہ۔ مثلا عنوان بصری، اگر ہم دیکھیں عنوان بصری تو یہ پتہ نہیں پیشے کے حساب سے شاید کپڑے بیچنے والے ہوں، ممکن ہے جوتے ٹانکنے والے ہوں، ممکن ہے کوئی اور شغل ہو۔ تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں آپ اکاؤنٹنٹ ہیں، آپ کمپیوٹر انجینئر ہیں، یا مثال کے طور پر مینجمنٹ کے اندر ہیں یا مارکیٹنگ کے اندر ہیں، تو یہ آپ کے لیے نہیں ہے کیا؟ نہیں، نہیں بالکل، جس طرح کسی قوم و نجف میں پڑھنے والے کے لیے ہے بالکل اسی طرح آپ کے لیے ہے۔ یہ لمرید طریق اللہ تعالی، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کے راستے پہ چلنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ کے لیے ہے یہ، البتہ بطریق اولا، اور زیادہ بہتر اس کے لیے جو واقعاً اپنی زندگی کو ڈیووٹ کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر، اس کے لیے تو اور زیادہ ضروری ہے۔ لیکن